أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سامعین محترم، حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، کبھی کسی امتحان میں ڈال دیتے ہیں اور کبھی کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ ان امتحانوں میں جن سے ایک بندہ مومن گزرتا ہے، ایک امتحان بیماری کا بھی ہے کہ انسان کو کسی قسم کی بیماری لاحق ہو جائے۔ تو میں اس سلسلے میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ مریض کی عیادت اور تیمارداری کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں۔ آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے بیمار کے بارے میں، جو مریض ہے اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا تعلیمات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو بیماری آئے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہوگا اور یہ بہت بڑا پاپی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے رہے۔ تو یہ تصور اس طریقے سے اس عموم کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ بیماری صرف پاپی کے اوپر ہی نہیں آتی اور کسی گناہ کی صرف سزا ہی نہیں ہوتی، بلکہ بیماری کا سبب اور بھی کئی چیزیں بنتی ہیں۔ آپ حضرات نے ضرور سوچا ہوگا کہ ایوب علیہ السلام کو بڑی سخت بیماری آئی اور بڑی لمبی بیماری آئی، یہاں تک کہ 16 سال تک وہ صاحب فراش رہے۔ ان کی بیویاں ان کو چھوڑ گئیں اور ان کا مال بھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا۔ لمبی بیماری، تو کیا کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ کسی گناہ میں پھنسے تھے؟ جس طرح آج کل عام طور پر کسی کو لمبی بیماری میں یا بہت ہی مہلک تکلیف میں دیکھیں تو دیکھتے ہی کئی یہ کہہ دیتے ہیں جی یہ کسی نہ کسی جرم اور کسی گناہ کی اس کو سزا اللہ تعالیٰ دے رہے۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں بھی آئیں اور بیماری بھی آئی۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی بخار آتا تھا اور دوسروں سے زیادہ شدت کے ساتھ آتا تھا. آپ کو ایک دفعہ بہت تیز بخار تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے, انہوں نے دیکھا کہ آپ کا جسم آگ برسا رہا ہے, بڑا سخت گرم ہے. اس نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انک لتوعک وعکا شدیدا, کہ آپ کو بڑا سخت بخار ہوتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عام امتی سے دگنا شدت کے ساتھ بخار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اجر بھی ڈبل رکھا ہے. اسی طرح انبیاء کی تاریخ آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں, ان کو بھی تکلیفیں آتی تھیں. تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں نہ رکھیں کہ بیماری یہ ہر وقت کسی نہ کسی گناہ یا جرم کی سزا ہی ہوتی ہے. ہاں, یہ ایک سبب ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آدمی سے گناہ ہو جاتے ہیں, مومن وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی بھول جاتا ہے, اس سے خطا ہو جاتی ہے, شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے بندے سے پیار کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ میرے پاس آئے تو بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو. اس کا پھر کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کو کسی غم میں, کسی پریشانی میں, کسی بیماری میں, کسی تکلیف میں اس کو ڈال دیتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جب تھکاوٹ بھی ہوتی ہے, تھکاوٹ یا کسی مسلمان کو درد اور تکلیف ہوتی ہے, کئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کو مسلسل سر کا درد رہتا ہے, تھکاوٹ یا درد, کوئی پریشانی, کوئی غم یا کسی چیز کے آنے کا خوف اور فکر, ولا اذى اور کوئی تکلیف, حتی الشوکا یہاں تک کہ کانٹا لگ جائے, کانٹا لگ جائے, تو اللہ عز وجل اس بندے کو صاف کرتے رہتے ہیں, اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں. یہ تکلیفیں کس لیے آئیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو معاف کر دے. اور جب یہ اللہ کے پاس جائے تو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ, ام صاحب ایک خاتون تھی, اس کی زیارت کے لیے چلے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہے. آپ نے پوچھا کیا آپ کو بخار ہوا ہے, کیوں کانپ رہی ہیں؟ ام صاحب کہنے لگیں, ہاں الحمى لا بارك الله فيها, کہ مجھے بخار ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ ہی ڈالے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ ہی ڈالے, مجھے بخار ہو گیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبی الحمى, کہ بخار کو گالی نہ دو. یہ آپ حضرات بھی اس ادب کو ذہن میں رکھ لیں کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, تو اب بیماری کو گالی دینا, بخار کو گالی دینا یا کوئی تکلیف ہے اس کو برا بلا کہنا, اس کا یہ معنی ہے کہ آپ اللہ تعالی کے فیصلے کے اوپر بڑے ناراض اور گالی دے رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آندھی آئے تو آندھی کو گالی نہ دیا کرو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، اس لیے کہ یہ آندھی خود بخود نہیں آ گئی بلکہ کسی کے حکم سے آئی ہے، اگر آپ اس کو گالی دیں گے اس کا یہ معنی ہے کہ آپ بھیجنے والے کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ تو بھائیو، جو بیماری آتی ہے یہ خود بخود نہیں آتی، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے، ایک صورت میں تو بندوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ بندے کی صفائی ہو جائے۔ تو آپ نے ام صاحب سے کہا لا تسبی الحما، کہ بخار کو برا بلا نہ کہو، کیوں؟ اس لیے اس بخار کی وجہ سے اللہ آپ کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی میں ڈالا ہوا سونا بالکل خالص ہو کر نکل آتا ہے۔ لوہے کو بھٹی میں ڈال دیں، سونے کو ڈال دیں، تو میل کچیل ساری صاف ہو جاتی ہے اور خالص چیز بن جاتی ہے۔ تو بخار کی وجہ سے اللہ عز و جلال انسان کو خالص بنا دیتے ہیں اور گناہوں کی میل کچیل اسے دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے گناہ کی سزا اللہ دنیا میں اس کو جلدی دے دیتے ہیں۔ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی غم آ گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، یہ سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو جلدی دے دیتے ہیں۔ جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اور جس بندے کو اللہ سزا دینا چاہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ذخیرہ رکھتے ہیں۔ اس پہلے بندے کے تو گناہ اللہ نے معاف کر دیے تکلیف اور بیماری کی وجہ سے، لیکن وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتے ہیں، تو پھر دنیا میں اس کو جلدی سزا نہیں دیتے، پھر کیا ہوگا؟ حتی یوافیہ یوم القیامہ، پھر اس کے گناہوں کی سزا قیامت کے دن اس کو پوری پوری ملے گی۔ تو بھائیو، دنیا کی تکلیف تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب اور آخرت کی شدت یہ انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ اس لیے اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، تو شکوا نہ کریں اور یہ سمجھ لیں کہ میں گناہگار تھا، میرے گناہ تھے اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کی میل اور کچیل کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو انسان اللہ کا شکوا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا پیار دنیا کے عام لوگوں کے پیار سے مختلف ہے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں تو آپ کی کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر بڑی نوازشات اور بڑی عنایات، بڑے انعامات اس کو دے دیں، لیکن چونکہ اللہ کے ہاں دنیا کے انعامات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ورنہ اللہ اپنے باغیوں کو، سرکشوں کو کبھی بھی دنیا کی نعمتیں نہ دیتا۔ اس کا یہ معنی ہے کہ یہ دنیا کی دولت اور دنیا کی آسائش، یہ دنیا کا اقتدار، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے باغیوں کو، دشمنوں کو اور سرکشوں کو بھی یہ چیزیں دے دی۔ اللہ جس بندے سے پیار کرتے ہیں پھر اس کو آزماتے ہیں، ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ نے اس کو تکلیف دی ہے اور وہ پھر بھی کہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے میں اس حالت پہ بھی راضی ہوں، وہ پھر بھی اللہ سے راضی رہے تکلیف کے اندر اور آزمائش کے اندر، تو فلاح الرضا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضا لکھ دیتے کہ میں اس پہ راضی ہو گیا ہوں. ومن سخط، اور جو اللہ سے ناراض ہو جائے آزمائش میں کہ یہ کیا کیا میرے ساتھ اللہ نے، نعوذ باللہ، بڑے بے صبری سے اللہ کا شکوہ کرنا، فلہ سخط، پھر اللہ اس کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں. یہ جو آپ صحابہ کرام کے نام لیتے ہیں تو ساتھ کیا پڑھتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. اور قرآن نے آگے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. ان کو تکلیفیں بھی آئیں، جسم بھی کٹے. غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی زخموں سے چور ہیں اور خون میں لت پت ہیں، زمین پہ گرے ہوئے ہیں، اور دوسرے صحابہ ان کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ذرا ٹھہر جو، میرا ایک پیغام سن لو. اس سے آپ تفسیر سمجھ جائیں گے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو. وہ کہنے لگا میرا ایک پیغام سن لو. دو میرے پیغام ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ایک تمہارے نام. کہا کہ میرا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کا میری طرف سے شکریہ ادا کرنا، ان کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی، اللہ نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا اور ہم نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس لیے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے شکریہ ادا کرنا. بھائیو، یہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے. جسم کٹا ہوا ہے، زخموں سے چور ہے اور خون میں لت پت ہے، لیکن وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ یہ راستہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا اور یہ جنت کا راستہ ہے. اس حالت میں اللہ پہ خوش ہونا، یہ ہے ایمان کا درجہ. انہوں نے شکوا نہیں کیا، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے ہمیں کہاں مروا دیا، کہاں پھنسا دیا، کون سی مصیبتیں آ گئیں، بچے یتیم ہو گئے، ان کے کہنے پہ ہم میدان میں نکلے تھے اور ہمارا حال کیا بن گیا. اگر ان کی زبان پہ یہ شکوا تھا تو بھائیو ایمان نہیں تھا، لیکن اس حالت میں بھی وہ اتنے خوش ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ یہ جنت کا راستہ، اور جسم کو ایک ایک جوڑ کو اللہ کے راستے میں پیش کر کے اللہ کی رضا لینے کا راستہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ان کا بہت شکریہ ادا کرنا. اور کہنے لگا تمہارے لیے یہ پیغام ہے، تم بھی سن لو کہ دیکھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے دین اسلام. اللہ کے راستے میں نکلنا اور اللہ کے دین کا دفاع کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، کہیں پیٹھ دے کر بھاگ نہ جانا. اگر تمہاری جانیں اس میں قربان ہو جائیں تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، بھاگو نہیں، واپس جاؤ اور اپنی جانوں کا نذرانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے پیش کر دو۔ تو بھائیو، یہ ہے رضی اللہ عنہم، اللہ تو ان پہ خوش ہوا کہ انہوں نے قربانیاں دیں، ورثوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیا معنی؟ کہ اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ایسا راستہ دکھایا اور ایسی قربانیوں کی توفیق دی جو سیدھے جنت میں جاتے تھے۔ اس لیے جب آزمائش آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا، من رضی فلاح الرضا ومن سخط فلاح السخط، جو اللہ کا شکوہ کرے گا، ناراض ہوگا، پھر اس کے لیے اللہ اپنا غصہ اور ناراضگی لکھ دیں گے۔ اس لیے بھائیو، بیماری کے اندر اللہ کا شکوہ نہ کریں، بلکہ کیا پڑھیں؟ الحمدللہ۔ کیا پڑھیں؟ الحمدللہ۔ بیماری کے اندر بھی الحمدللہ۔ کئی ایسے جاہل لوگ ہیں، ایسی ناواقفیت ہے، کوئی بیمار ہو نا تو اس کو دوائی کھلائیں، اس کو کہتے ہیں جی بسم اللہ پڑھ کر دوائی نہیں کھانی، بغیر بسم اللہ کے دوائی کھا لو۔ اور ان کے ذہن میں کیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر دوائی کھائیں گے تو یہ دوائی میں برکت ہوگی، تو یہ دوائی بڑھتی جائے گی، جانیں نہیں چھوٹے گی۔ یہ کیسی حماقت ہے، یہ کیسی جہالت ہے۔ او بھائیو، بسم اللہ یہ کہہ کر آپ دوائی کھائیں گے، اللہ کی طرف سے اس میں برکت ہوگی۔ برکت کیا ہوگی؟ شفا ہوگی۔ شفا ہوگی تو آپ کی بیماری سے جان چھوٹے گی۔ عجیب جہالت ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر دوائی نہ کھاؤ، اس سے بیماری بڑھ جائے گی۔ بسم اللہ پڑھیں تاکہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت آئے، اللہ کی رحمت آئے، اللہ کی طرف سے اس میں شفا آئے۔ حضرت شداد اور سنابحی ایک آدمی کے پاس گئے، وہ بیمار تھا، اس کی عادت کے لیے گئے اور جا کر پوچھنے لگے، کیف اصبحت، کہ اے ہمارے بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اس نے کہا، اصبحت بنعمت والحمدللہ، کہ میں اللہ کی بڑی نعمت میں ہوں اور اللہ کی بڑی تعریف ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، میں اللہ کی بڑی نعمت اور احسان میں ہوں۔ تو حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ابشر، خوش ہو جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، خوش ہو جاؤ، یہ بیماری تیرے گناہوں کا کفارہ ہے، تیرے گناہوں کی صفائی ہے، خوش ہو جاؤ۔ سنو، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا کر دوں اور وہ میرا بندہ حامدانی علی مبتلی تو ہو، اس آزمائش اور بیماری میں الحمدللہ کہتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، فَإِنَّهُ لَا يَقُومُ مِن مَسْجَعِهِ إِلَّا كَيَوْمَ بَلَدَتْهُ أُمُّهُ، یہ شخص جس نے بستر پہ پڑے ہوئے بیماری کی حالت میں الحمدللہ کہا، تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ اس بستر سے کھڑا ہوگا تو گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہوگا جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، لیکن کیا کہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کو آزمایا، آزمائش میں ڈالا، فَأَجْرُوا لَهُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُبُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، اے میرے فرشتو ایسا کرو کہ اب اس کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھتے رہو جو صحت کی حالت میں یہ نیکیاں کیا کرتا تھا. اب یہ بیمار ہو گیا ہے, چارپائی پہ پڑ گیا ہے, اس سے مسجد میں جایا نہیں جاتا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے, اس سے وہ محنت نہیں ہوتی, اتنا قرآن نہیں پڑھا جاتا, اس سے تہجد نہیں پڑھی جاتی, تو اب کیا کرو؟ بیماری کی حالت میں اس کی وہ نیکیاں لکھتے رہو جو حالت صحت میں کیا کرتا تھا. بھائیو یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کو دیکھ لو, اب یہ بیمار ہو گیا, بیماری سے پہلے حالت صحت میں جتنی نیکیاں کیا کرتا تھا ہر روز, بیماری کے دنوں میں وہ نیکیاں اس کے لیے لکھتے رہو, اور سفر کی وجہ سے جو اس سے نیکیاں چھوٹ گئیں وہ نیکیاں لکھتے رہو جو اقامت کی حالت میں یہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ حالت صحت میں ہر وقت زیادہ سے زیادہ عبادت کرے, تاکہ جب وہ بیمار ہو جائے اور اس سے اتنی عبادت نہ بھی ہو سکے تو اللہ عز و جلال اس کے لیے وہ عبادت لکھتے رہتے ہیں جو حالت صحت میں کیا کرتا تھا. حضرت شقیق بہت بڑے تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. بھائیو انبیاء بھی بیمار ہو جاتے ہیں, اور صحابہ کرام جو انبیاء کے بعد سب سے مقدس ہستیاں ہیں وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں. شقیق کہتے ہیں کہ میں ان کی تیمارداری کے لیے گیا تو انہوں نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا, فبکا, رونے لگے عبداللہ ابن مسعود, بڑے جلیل القدر صحابی, رونے لگے بیماری میں. شقی کہتے ہیں کہ جو پاس لوگ تھے نا انہوں نے کہا عبداللہ تیرے جیسا آدمی بیماری کی وجہ سے روئے اور بے صبرا ہو جائے, تیرے جیسا آدمی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے اور قرآن کے بہترین قاری تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے ایسا قرآن تازہ بتازہ اترا ہوا آسمان سے سننا ہو وہ عبداللہ ابن مسعود سے سن لے, بڑے فضائل ان کے. تو بیماری میں رو رہے تھے, لوگوں نے کہا کہ عبداللہ تیرے جیسا آدمی بیماری میں رو رہا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے, تو کہنے لگے دیکھو میں بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا کہ بیماری آ گئی, میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جن دنوں میں بیماری آئی ان دنوں میں نیکی میں میں بہت سست تھا, بیماری آنے سے پہلے دنوں میں میں نیکی میں کافی پیچھے تھا اور بیماری آ گئی. افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ یہ بیماری جو آئی ہے ان دنوں میں آتی جن دنوں میں اللہ کی عبادت میں میں پوری کوشش اور اجتہاد کے ساتھ لگا ہوا تھا. تو فرماتے ہیں میں تو اس لیے روتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کے دنوں میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے وہ عمل اور نیکیاں لکھتے جاؤ جو حالت صحت میں کیا کرتا تھا, تو حالت صحت میں میں کمزور ہو گیا تھا. اس لیے بھائیو بیماری اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے, عافیت مانگنی چاہیے, لیکن اگر بیماری آ جائے تو پھر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر ایمان اور نیکی کی نیت سے قبول کرنا چاہیے اور اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یود اہل العافیت یوم القیامہ، جو لوگ دنیا میں بڑی آسودگی اور صحت عافیت کے ساتھ رہے، کبھی بخار نہ ہوا، کبھی ان کو نزلہ نہ ہوا، اور کبھی کوئی تکلیف کوئی بیماری نہ آئی، یہ جب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اللہ تعالی بیمار لوگوں کو کتنا اجر اور ثواب ملتا ہے، جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے قیامت کے دن کہ اللہ تعالی مصیبت والوں کو، آزمائش والوں کو، اور دنیا میں بیماری کی زندگی گزارنے والوں کو اللہ کتنے بڑے بڑے انعامات دے رہے ہیں اور کتنا اجر و ثواب دے رہے ہیں، تو یہ عافیت والے پھر اس دن قیامت کے دن چاہیں گے، کاش کہ ان کے جسموں کو کینچیوں سے دنیا میں کاٹ دیا جاتا، ان کو تکلیفیں آتی، اور یہ آج کے دن یہ بھی اللہ سے بہت بڑے اجر اور ثواب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اس لیے بیماری کو آپ طہارت سمجھیں، اللہ کی طرف سے رحمت سمجھیں، یہ زحمت نہیں ہوتی، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور بھائیو، ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ جی بیماری کی حالت میں تو الحمدللہ کہنے کی ہوش ہی نہیں ہوتی۔ اصل میں آدمی اگر دوسرے بیماروں کو دیکھ لینا، کبھی آپ ہسپتال بھی جایا کریں اور بیمار کی عیادت کرنا یہ تو فرض ہے، بیماروں کی عیادت بھی کیا کریں، ایسے ایسے بیمار آپ کو نظر آئیں گے، ایسے ایسے بیمار نظر آئیں گے کہ انسان دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، آدھے آدھے جسم ان کے کٹے ہوئے ہیں، جلے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں۔ تو آدمی یہ سمجھے کہ مجھے تو صرف بخار ہی ہوا ہے، لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی دو دو ٹانگیں بھی نہیں، ایسے ہیں کہ کھا بھی نہیں سکتے، ایسے ہیں کہ بستر میں سال ہاں سال سے پڑے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، خود بخود باتھ روم میں نہیں جا سکتے، خود بخود اپنے منہ میں لقمہ نہیں ڈال سکتے۔ بنو اسرائیل کی روایات، وہ انسان عبرت کے لیے بیان کر سکتا ہے، عبرت کے لیے بیان کر سکتا ہے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ بنو اسرائیل میں، جب اس کا سارا جسم اس طرح بیمار ہو کر مفلوج ہو گیا، گل سڑ گیا، لیکن اس کا دل وہ سلامت رہا اور اس کی زبان یہ سلامت رہی، دل سلامت ہے اور زبان سلامت ہے۔ کسی نے آ کر تیمارداری کی اور کہا کیا حال ہے، کہنے لگے اللہ کا بہت شکر، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے اوپر کون سا کرم ہے، ٹانگیں دونوں آپ کی ختم ہو گئیں، ہاتھ دونوں وہ جاتے رہے، بینائی وہ چھن گئی، اور آپ ایسے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، حرکت کی طاقت نہیں ہے، تو آپ کس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں اس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے میری زبان کو محفوظ رکھا ہے کہ اللہ کی یاد کر رہا ہوں، اور میرے دل کو محفوظ رکھا ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا ذکر اپنے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ اگر میری زبان بھی محفوظ نہ رہتی، دل بھی محفوظ نہ رہتا، تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے دل اور میری زبان کو محفوظ رکھا ہے کہ اس کا نام تو لیتا ہوں۔ اس لیے بھائیو، بیمار کو چاہیے کہ بیماری کی حالت میں بھی اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کرتا رہے، اللہ سے جڑا رہے، اللہ کا شکوا نہ کرے، بلکہ بیماری کی حالت میں تو انسان کو اللہ تعالی سے اپنا تعلق زیادہ مضبوط کر لینا چاہیے۔ بیماری ایک تو گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور دوسرا بیماری کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بیماری اس وجہ سے آتی ہے کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو، درجے بلند ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سخت بخار آتا تھا، بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی بھی کسی کی آسانی کے ساتھ موت پر رشک نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی، بڑی آسانی کے ساتھ، کوئی بیماری نہیں تھی، بس لیٹ ہی گیا ہے اور اس کی جان نکل گئی۔ فرماتی ہیں مجھے یہ دیکھ کر کبھی رشک نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ میرے سینے پہ سر رکھے ہوئے تھے، اس حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی، ان کو سخت بخار تھا، موت کی غشی تھی اور موت کے سکرات تھے۔ آپ اپنے ہاتھ سے ہاتھ پانی میں ڈالتے اور سر میں اتنی درد تھی کہ اپنے سر کو کپڑے سے باندھا ہوا تھا اور ہاتھ بھگو کر اپنے سر کے اوپر پھیرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھ رہے تھے، اللہم انی علی سکرات الموت، اے اللہ میں کمزور ہوں، موت کی غشی اور موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جلال ان کے اتنے درجے بلند فرمائیں، ان کو اتنا اونچا کر دیں کہ پوری مخلوق میں اس مقام تک کوئی انسان نہ پہنچ سکے۔ اس لیے بھائیو، جو بیماری آتی ہے یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی بنتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات اللہ نے اپنے بندے کے لیے جنت میں اونچا درجہ لکھا ہوتا ہے، جنت میں اونچا مقام لکھا ہوتا ہے، لیکن بندہ عمل میں کمزور ہوتا ہے، اس کے عمل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ جنت کے اس اونچے درجے پہ وہ پہنچ جائے، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں، بیماری میں ڈالتے ہیں، تکلیف میں ڈالتے ہیں، فصبر ہو، پھر اس کو صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں، صبر کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو جب بندہ بیماری میں صبر کرتا ہے، اللہ سے اجر لینے کی امید کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو پھر اللہ عز الجلال خوش ہو کر اس کو جنت کے اس مرتبے میں پہنچا دیتے ہیں جس میں اس کے اعمال کے ذریعے اس سے نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ اس لیے یہ بیماری درجات کا باعث بھی ہے۔ اور تیسرا سبب کہ بیماری اس وجہ سے بھی آ جاتی ہے کہ بندے کو آزما لیا جائے، بندے کو آزما لیا جائے کہ یہ میرا بندہ آسودگی اور آسائش میں ہی میرا نام لیتا ہے یا تکلیف آئے پھر بھی مجھے یاد رکھتا ہے، بندے کی آزمائش کے لیے۔ اس لیے بھائیو، بیماری کو صرف سزا نہ سمجھیں، یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی ہے اور بندے کی آزمائش بھی ہے۔ وہ بندہ جو بیماری اور تنگی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ کامیاب ہے اور اللہ اس کے لیے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، اور جو اس حالت میں بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ عز وجل پھر اس کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں۔ بلکہ میں تو آپ حضرات کو اس طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کئی بیماریاں ایسی ہیں اللہ سے مانگنی تو نہیں چاہیے، لیکن اللہ کے فیصلے سے آ جائیں تو پھر اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے اگر موت آ جائے تو گھر بیٹھے بیٹھے انسان کو شہادت کی موت نصیب ہو جاتی ہے، شہادت کی موت، اس کو اللہ وہ درجہ عطا فرما دیتے ہیں جو میدان جنگ میں اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے کو جو مرتبہ ملتا ہے، اللہ تعالی اس آدمی کو کسی بیماری میں مبتلا کر کے اور اس میں اس کی زندگی کا خاتمہ کر کے اس کو شہادت کا مرتبہ دے دیتے ہیں۔ وہ کون سی بیماریاں ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ہوں، اور اگر اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے، اگر کسی کو اللہ کے فیصلے سے وہ بیماری لگ جائے تو بھائیو پھر اس کو اللہ کی حمد و ثنا اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ شاید میرے لیے یہ موت شہادت کی موت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو اس امت کے شہید بہت تھوڑے، اگر صرف آدمی وہی شہید ہو جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا جائے تو پھر تو بڑے تھوڑے شہداء ہوں گے اس امت میں۔ تو آپ نے فرمایا سنو، صرف اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا جانے والا ہی شہید نہیں، بلکہ سن لو، من قتل دون نفسہ فہو شہید، من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید، جو اپنی جان کا دفاع کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے مال کا دفاع کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنی عزت کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ المطعون شہید، جو طاعون کی وبا اور بیماری کی وجہ سے جس کو موت آئے، طاعون کی وبا پھیل جائے، طاعون کی وجہ سے جس کو موت آئے فہو شہید، وہ بھی میری امت کا شہید ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو طاعون کی وجہ سے جس کو موت آئے اللہ عز وجل اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ المبتون شہید، فرمایا کہ جس کو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا ہے یا اس کو اسہال ہو گئے ہیں، اور یا جیسے عام طور پر ہماری زبان میں اس کو ہیضہ ہو گیا، پیٹ کی تکلیف ہو یا ہیضہ ہو جائے، اسہال ہو جائیں، یا پیٹ کی کسی بھی بیماری کی وجہ سے اس کو موت آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی میری امت کا شہید ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صاحب الغریق شہید، جو پانی میں ڈوب کر اس کی موت آ جائے وہ بھی میری امت کا شہید ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صاحب الحدم شہید، کہ جس آدمی پر کوئی دیوار
یا مکان گر جائے اور وہ مر جائے فہو شہیدن، وہ بھی شہید ہے. بسا اوقات ایکسیڈنٹ میں ایسی صورت پیش آ جاتی ہے، ساری صورتیں تو ایسی نہیں ہوتی، لیکن ایکسیڈنٹ میں اگر گاڑی کے اوپر کوئی اور بڑی گاڑی چڑھ گئی ہے یا یہ گاڑی اس کے اوپر ایسی بند ہو گئی ہے کہ اوپر سے دباؤ کی وجہ سے اس کو موت آ جائے، تو یہ شخص بھی اس امت کا شہید ہوگا. صاحب الحریق شہیدن، اگر کسی کو آگ لگنے کی وجہ سے موت آ جائے، آگ لگ گئی ہے، جل گیا ہے، اس وجہ سے موت آ گئی، وہ بھی شہید ہے. ذات الجنب شہیدن، اور جس کو نمونیا ہو جائے، پہلو میں کچھ زخم ہوتے ہیں اور وہ گہرے ہوتے ہیں، وہ بھی شہید ہے. جس کو سل کی بیماری ہو وہ بھی شہید ہے. اور جو خاتون نفاس ولادت کی وجہ سے، پیٹ میں بچے کی وجہ سے یا ولادت کے وقت فوت ہو جائے، وہ بھی اللہ کے راستے میں شہیدہ ہے. تو بھائیو، یہ بیماریاں جو میں نے ابھی ذکر کی ہیں، اگر ان میں سے کوئی تکلیف کسی کو ہے، اس وجہ سے اس کو موت آتی ہے، تو اس کو اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے. اگر اسی بیماری میں اس کو موت آ گئی تو اللہ ذوالجلال کے ہاں اس کا وہ مرتبہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جان دینے والے شہید کا مقام ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا حوصلہ ہے مومن کے لیے، اور آدمی کو صبر ملتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، وہ میرا بندہ جس کی آنکھوں کا میں نور چھین لوں، اس کو نظر آتا ہے ٹھیک ٹھاک تھا لیکن آنکھیں ایسی خراب ہو گئیں کہ نابینا ہو گیا، یا بچپن سے ہی، ولادت سے ہی اس کی یہ دو پیاری چیزیں، یہ دونوں آنکھوں کو اللہ نے حبیبتی کریمتی، دو محبوب چیزیں ہیں. آنکھوں کی قدر و قیمت آپ حضرات ضرور جانتے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں جس شخص سے یہ دو پیاری آنکھوں کی نعمت چھین لوں اور پھر وہ صبر کرے، اس کے اوپر صبر کرے، میرا اس سے عہد ہے کہ میں اس کو جنت عطا کروں. بیماری کی حالت میں صبر کرنا، اللہ سے اجر کی امید رکھنا، یہ بیمار کے آداب میں سے ہی نہیں ہے بلکہ اس کے واجبات میں سے ہے. اور بھائیو، ٹھیک ہے بیمار آدمی اپنا علاج کرے، دوائی لے، لیکن اس دوائی کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ دوائی ایک سبب بن سکتی ہے. یہ ایک سبب ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور معالج کو چاہیے، جو ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، ان کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب سکھائے ہیں، بیمار کو جو تعلیمات دی ہیں، وہ صرف فیس لینے پہ اکتفا نہ کیا کریں اور صرف اس کو کاروبار نہ سمجھیں، بلکہ مریض کو وہ آداب بتائیں، وہ دعائیں بتائیں، وہ دم بتائیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے. آپ کے پاس بھی مریض آتے تھے، آپ ان کو دوائی بھی بتاتے تھے. کسی کو کہا کہ اجوا کھجوریں کھا لو، اور کسی کو کہا کہ کلونجی استعمال کر لو، کسی کو کوئی دوائی آپ نے بتا دی، دوائی کے ساتھ ساتھ آپ نے دم بھی بتائے تھے، دعائیں بھی بتائی تھیں، تاکہ ہمارا اعتماد صرف مادی چیزوں پہ ہی نہ رہے بلکہ ان روحانی چیزوں پہ ہمارا اعتماد ہو جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو بیمار کو چاہیے کہ وہ دم بھی کیا کرے، اپنے آپ کو دم کرے اور دعائیں کرے، ایوب علیہ السلام کی دعا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے تعویذ کی بجائے. اور ایسے مشرکین اور ایمان کے ڈاکو ان کے پاس جا کر ایسے دم اور تعویذ جس کے اندر واضح شرکیہ الفاظ موجود ہوں، بلکہ میں یہ چیلنج تو نہیں کرتا لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ کئی ہمارے دوست، کئی ہمارے جاننے والے اور اچھے صحیح عقیدے والے، کوئی تکلیف آئی بیٹے کو، خود کوئی بیماری آئی، آزمائش آئی، تو بھاگے عاملوں کے پاس، جو کچھ ان سے لائے. ہم نے کئی چیزیں خود اپنے ہاتھوں سے کھول کر دیکھیں اور بڑا افسوس ہوا. کہتے ہیں جی نہیں جی، وہ ہم جن کے پاس گئے تھے ان کا عقیدہ صحیح تھا، وہ اپنے آپ کو اہل توحید کہتے تھے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے، ہم تو ان سے لائے ہیں. اور جب کھول کر پڑا ہے، نعوذ باللہ، کھول کر پڑا ہے، اس کے اندر کیا لکھے ہوئے ہیں؟ آداد لکھے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا، 786 لکھا ہوا. قرآن کی کوئی آیت نہیں، بلکہ اصحاب کہف کے کتے کے نام لکھ دی، اور وہ نام لکھ دیے، یا بدو لکھ دیا، ایسے ایسے تعویذ بنا دیے، ایسے ایسے دم بتا دیے کہ جو نہ قرآن میں ہیں اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہیں. جب ان کو کھولا اور کہا کہ اس کو جلا دو، وہ بیچارے ڈرتے ہیں. لوگوں نے ایسا ان کے دماغوں پہ ایسا تسلط کیا ہوا ہے کہ نہیں جی جلا دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. ایسے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، جی اگر اتار دیا تو پھر ہمیں دوبارہ بیماری لگ جائے گی، اگر ایسے ہوا تو ایسے ہو جائے گا. ہاں شیطان اپنا داؤ لگائے گا، وہ داؤ لگائے گا اپنا، لیکن اگر آپ یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ وہ دم کریں اور وہ دعائیں پڑھیں، وہ آیات پڑھیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، تو میرے بھائیو یقین کر لو، یقین کر لو، کچھ نہیں ہوگا. کئی حضرات کے ہم نے تعویذ پھاڑے، شرکیہ الفاظ تھے، اور جب ان کو خالص غذا دی، حسن المسلم پکڑا دی کہ صبح و شام کی یہ دعائیں پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں، تو حقیقت ہے کہ ان کا ایمان بھی بچا اور اللہ نے ان کو عافیت بھی دی، ان کو صحت بھی دی. اس لیے بیمار کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اپنے آپ کو دم کرے، دعائیں پڑھے اور الحمدللہ کہے، اس بیماری کو اللہ کی رحمت سمجھ کر، گناہوں کا کفارہ سمجھ کر ان پر صبر کرے، اور اللہ کا اس حالت میں شکر ادا کرتا رہے. موت کا وقت اللہ نے لکھا ہے، اگر ان چیزوں میں، ان بیماریوں میں اس کی موت آ گئی جن کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا ہے، تو پھر اس کی شہادت کی موت ہوگی. معالج کو چاہیے، حکیم اور ڈاکٹر کو، کہ اگر کسی کو اس طرح کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، یا اس کو ذات الجنب ہے، یا اس کو سل کی بیماری ہے، سرطان کی بیماری ہے، کہ جن میں پھنسیوں کی جڑیں نیچے تک ہوتی ہیں، ہر وہ بیماری کہ جس میں زخموں کی جڑیں نیچے تک چلی جائیں، اس بیماری میں اگر موت آ جائے تو وہ شہادت کی موت ہے. تو اب اگر ایک حکیم اور ڈاکٹر اس کو ذرا تسلی دیتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ شفا دے گا، اللہ عافیت دے گا، اگر بالفرض اس بیماری میں موت آ بھی جاتی ہے تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، یہ تو شہادت کی موت ہے، تو ذرا مریض کا دل بڑا ہو جائے گا. اور اگر آپ یہی سنا کر نہیں جی یہ تو کینسر ہو گیا اور اب تو یہ اس کو تو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا جی، بس اب کوئی امید نہیں ہے، بس دوائی کھاؤ، بس گھر میں رہو، ہسپتال میں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائیو مایوس نہ کریں، اللہ کی رحمت سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، انہ لا ییأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون. ایوب علیہ السلام 16 سال اگر بستر پر پڑھ کر بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو پھر ایسی شفا عطا فرمائی، ایسا چشمہ نکالا کہ جب اس پانی کے ساتھ نہائے تو ایسا ہوا کہ جیسے زندگی میں کبھی بیماری آئی نہیں تھی۔ بیماری ہر ایک کو آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے، ہر ایک کو آتی ہے، اس لیے ہمیں ان تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حصہ مسلم ہے، پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں، یہ کتابیں آپ لیں، قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور ٹھیک ہے آپ دوائی استعمال کریں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس میں شفا ڈال دے گا تو شفا آ جائے گی۔ صبر کا مظاہرہ کریں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں، بیماری میں اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ کچھ بیمار کے آداب تھے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ خالص اور سچا ایمان، صبر اور احتساب کی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر قوت پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وآمالنا من الرياء، وآيوننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔